نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، نوے پارے کے ثلث سے لے کر دسویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت کی گئی. سورہ انفال سے آج تلاوت شروع کی. ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل خوف، ان کے دل پر ایک خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل پر ہوتی ہے، اور جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ سچے مومن. اللہ رب العزت کے یہاں ان کے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت اونچے مقام ہیں، مغفرت ہیں اور بڑے اونچے درجات ہیں. بعض صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا کہ انفال کیا چیز ہے اور یہاں جو شروع ہوئی یہ سورت، یہ سلون کان انفال قل الانفال للہ ورسولی، تو صحابہ کرام میں سے بعض نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر مال غنیمت کی جب تقسیم کا معاملہ آیا تو صورت حال کچھ ایسی پیدا ہو گئی تھی جو صحابہ کرام کی شایہ نشان نہیں تھی. بعض لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، بعض وہ لوگ تھے جو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے، اور بعض وہ لوگ تھے جو دشمن کا پیچھا کر رہے تھے. تو چونکہ صحابہ کرام کی تین جماعتیں بن گئیں، جب مال غنیمت جمع ہو گیا اور سب ایک جگہ جمع ہوئے تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے جمع کیا ہے لہذا ہمارا ہے، تو جو دشمن کا پیچھا کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کا اگر پیچھا نہ کرتے تو تم اتنے اطمینان سے یہ مال جمع نہ کر سکتے، اس لیے یہ ہمارا ہے. اور ایسے ہی وہ لوگ جو صحابہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ ایک اہم فریضہ انجام دے رہے تھے، اگر ہم یہ چھوڑ دیتے فریضہ تو ہم بھی مال جمع کر سکتے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو یقیناً یہ بات چونکہ صحابہ کرام کے شائع نشان اور ان کے اخلاق کے شان کے مطابق نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال اپنے پاس رکھ لیا. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ جو کچھ بھی ہے، قل الانفال للہ والرسول، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ یہ سب مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جس کو چاہیں عطا فرمائیں. چنانچہ اس کے بعد پھر مجاہدین میں اس مال کو مساوات اور برابری کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا. تو یہ شان نزول ہے اس کا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی جس کے بھائی کو کسی کافر نے قتل کیا تو جواباً انہوں نے اس کافر کو مقابلے میں جب قتل کر دیا، اور ان کی تلوار جو حاصل ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے تم مال غنیمت میں جمع کر دو اور بعد میں دیکھیں گے. ان کے دل میں تھوڑا سا یہ ملال ہوا کہ میں نے ایک کافر کو قتل کر کے یہ تلوار حاصل کی اور میں چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع کر دو اس کو، تو تھوڑا سا دل میں ملال ہوا. تو بعض روایت میں آتا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ تلوار تم ہی رکھ لو. تو بہرحال ایک آیات کے مختلف شان نزول ہو سکتے ہیں کہ وہ واقعہ بھی پیش آیا ہو، یہ واقعہ بھی پیش آیا ہو، سب مل کر یعنی مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں. تو ان واقعات کی بنا پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جس کو میں نے یہاں پر ابھی تلاوت کیا. اسی طریقے سے یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی. اصل تو یہ ہے کہ جنگ تو مسلمانوں نے ہی لڑی، لیکن فرشتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے ان کی تقویت کے لیے, اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ باقاعدہ اس جنگ میں فرشتوں نے حصہ بھی لیا. اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں کہ اس یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان. صحابہ کرام نے جو جگہ اپنے قبضے میں کی تھی, بظاہر وہ جگہ اچھی نہیں تھی, ریتیلا علاقہ تھا, اللہ رب العزت نے وہاں بارش برسا دی جس کے نتیجے میں وہ جگہ اچھی ہو گئی, اور پاؤں اچھے طریقے سے رکھے, ریت پر جب بارش پڑ جائے, پانی پڑ جائے تو ریت مٹی ہو جاتی ہے اور اچھی جگہ بن جاتی ہے وہ. اور اس کے مقابلے میں جو کافروں کی جگہ تھی وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر پانی بھر گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ مدد فرمائی, اور دوسری یہ کہ مسلمانوں پر ایک اونگ آ گئی. نماز کی حالت میں نیند کا آنا یہ اچھا نہیں, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن لیکن جہاد آدمی کر رہا ہو اور میدان جنگ میں اگر نیند طاری ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, اس لیے کہ وہاں تو نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے, آدمی کو اپنی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اگر نیند آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون کی نیند بھی عطا فرما دی کہ انہیں وہاں پر ایسی اونگ آ گئی. ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ جب کافروں سے جنگ ہو تو پھر پیٹ نہ پھیرو بلکہ ان سے مقابلے میں ڈٹ جاؤ. اور ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ بلکہ یہ بات بتلائی گئی کہ جو مٹھی بھر کر مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی, تو بظاہر تو ایک مٹھی کا پھینکنا کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن اللہ رب العزت نے اس مٹی کو کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیا, تو یہ جو پہنچانا ہے یہ اللہ کی مدد. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, آپ نے جو ریت پھینکی, جو مٹی پھینکی, تو یہ آپ نے نہیں پھینکی, اللہ رب العزت نے پھینکی. مطلب یہ ہے کہ اصل ہاتھ تو آپ ہی کے ہیں, لیکن ایسا اثر کہ ایک ایک کی آنکھ میں چلی جائے, یہ تاثیر اللہ رب العزت ہی پیدا فرمانے والے ہیں, اس کو یہاں پر بیان فرمایا. اسی طرح ایک بات یہ بھی بات بتلائی گئی کہ کافر عذاب مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, اگر یہ حق ہے بات اللہ کی طرف سے ہے, یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا, تو انہوں نے کہا کہ فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو پھر آپ دعا کیجئے کہ ہم پر بارش برس جائے پتھروں کی, ابھی اتنا بھی عذاب علیم یا اور کوئی دردناک عذاب لے آئیے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, عذاب تو جب چاہے ہم نازل کر دیں, لیکن آپ موجود ہیں, اور جب تک آپ موجود ہیں تو آپ کی ذات امان ہے, امن کا ذریعہ ہے, اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. اور دوسری بات, دو امانیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں اور دونوں کو یہاں ذکر فرمایا, ایک تو یہ کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد بھی ایک امان ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے, اور یہ کہ وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون, جب تک تم اللہ سے توبہ کرتے رہو گے, استغفار کرتے رہو گے, اپنے گناہوں پر نادم رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ توبہ کرو گے, اللہ تعالیٰ تب بھی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے. تو یہ دو امانیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو اب دنیا سے تشریف لے گئے آپ, لیکن ایک امان ہمارے پاس اب بھی موجود ہے اور وہ ہے استغفار. گناہگار تو سبھی ہوتے ہیں, لیکن بہترین گناہگار وہ ہے کہ جو گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرے. تو اللہ رب العزت نے عذاب سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے. اور آگے بتا رہے ہیں کہ یہ کفار کا معاملہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے شور شرابہ کرتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت بعض اوقات عذاب نازل فرما سکتے ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام, کہ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہ نازل فرمائیں جبکہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجد سے لوگوں کو روکنا یعنی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے لوگ مسجدوں میں نہ جائیں یہ بھی عذاب کا ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بتلائی کہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات سے نہیں روکتے کہ کافروں کے مقابلے میں تم تیاری کرو. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جو قوت بھی تم جمع کر سکتے ہو ہر دور کے اعتبار سے. اس دور کے اعتبار سے اگر گھوڑے تھے, بہترین قسم کی تلواریں تھیں, یا اور اسی طریقے سے جو بھی اس زمانے میں جنگ کے آلات تھے, ان کو حاصل کرنا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. اسی طریقے سے اس زمانے میں جن چیزوں سے جنگ لڑی جاتی ہے, اگر ان چیزوں کو انسان حاصل کرے یا خود تیار کرے اور کوشش کرے کہ نت نئی ایجاد کرنے کی, تو اس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے, بلکہ فرمایا کہ تم اپنے پاس طاقت جمع رکھو تاکہ دشمن پر روب تاری رہے. وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں پر تم روب تاری کر سکو. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا کہ اسباب اختیار کرو, اور جو بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے جنگ لڑی جا سکتی ہے, اور جو کفار کے لیے, کیونکہ کافر اللہ سے نہیں ڈرتا, وہ تو ہتھیاروں سے ڈرتا ہے, وہ ظاہری قوت سے ڈرتا ہے, تو اس لیے تم ظاہری قوت بھی رکھو, لیکن مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھروسہ اللہ پر رکھو. کافر کا بھروسہ تو تلوار پر ہوتا ہے اور اسباب پر ہوتا ہے, لیکن مسلمانوں کا بھروسہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے, جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. تو سارے کے سارے اسباب اختیار ضرور کرو, لیکن اس کے باوجود بھروسہ صرف اللہ رب العزت پر کرو. اس کو یہاں پر بیان فرمایا. ابتدان جب جنگ ہوتی تھی تو جو مقابلہ ہوتا تھا, یعنی کس وقت آدمی جنگ سے بچ سکتا ہے, کس وقت جو ہے نہیں, تو فرمایا کہ اگر تمہارے مقابلے میں, یعنی ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ اگر 10 آدمی ہیں تو وہ 200 آدمیوں پر بھاری ہوتے تھے, اور اگر 100 آدمی ہوتے تھے تو 1000 آدمیوں پر بھاری ہوتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 کے مقابلے میں کافر 1000 ہوں تب بھی حکم یہ تھا کہ ان سے لڑو بھاگو مت, لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الان خفف اللہ عنکم, اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی تمہارے لیے اب, اور اب جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر 100 مسلمان ہوں اور مقابلے میں 200 کافر ہوں تو پھر مقابلہ کرنا چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے. یعنی اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دوگنی بھی ہو تو انشاءاللہ فتح تو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں, اس سے دوگنی طاقت سے گھبرانا نہیں چاہیے. مسلمان کے پاس اللہ نے جو قوت ایمانی رکھی ہے, اصل تو آدمی جنگ اس سے لڑتا ہے, قوت ایمانی اصل چیز ہے. اگر کسی کے پاس قوت ایمانی نہیں ہے تو آدھے تو وہ ویسے ختم ہو گئے, اور آدھی تمہاری قوت ایمانی سے ختم ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کی ہے کہ اگر مقابلے میں 100 کے 200 ہوں تو تب بھی تم لڑو, یعنی میدان جنگ چھوڑنا جائز نہیں, بھاگنا جائز نہیں. آگے اللہ رب العزت نے قیدیوں کو چھوڑنے کا جو حکم ہے اس کو عرض کیا ہے, بتلایا ہے. مسلمانوں نے جب قیدی کفار کے پکڑ لیے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی تھی, اور بہت سے صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے, چونکہ تنگی کا زمانہ تھا, تاکہ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے ہم چھوڑ دیں تو, اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو اس وقت مال کی ضرورت ہے, تو مال حاصل ہو جانے سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کے جوانوں کو تو قتل کر دیا جائے. یعنی انہوں نے جو رائے دی وہ یہ کہ فدیہ لے کر چھوڑا نہ جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے, اس لیے کہ بڑے بڑے کفار مکہ کے اس وقت ہاتھ میں آ گئے ہیں, تو ان کی شان و شوکت اور غلبہ جو ہے تاکہ ختم ہو جائے, نہ یہ موجود ہوں گے نہ آئندہ کے لیے کبھی جو ہے وہ سر اٹھائیں گے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا, اور اللہ نے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. یعنی اس میں تھوڑی سی تنبیہ کی گئی کہ تم جو فدیہ لینا چاہتے ہو اور مال لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ مال لینا کوئی اس لیے نہیں تھا کہ مال کو حرص کی وجہ سے لے رہے تھے، بلکہ مسلمانوں کے مفاد میں یہ مال لیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شان سے بعید ہے تمہارے یہ بات، اس لیے فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم آخرت طلب کرو اللہ رب العزت سے، دنیا کے طالب نہ بنو، ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کے مالک اور حکیم بھی ہیں. اور پھر فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ رب العزت نہ چاہتے، اللہ رب العزت نے اگر فیصلہ نہ فرما لیا ہوتا تو پھر عذاب آ جاتا، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے عذاب کو ٹال دیا اس بنا پر کہ ان سے فدیہ لے کر تم نے چھوڑنا چاہا یا چھوڑ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف فرما دیا. اس کے بعد فتح مکہ کا بھی کچھ ذکر ہے، اور جنگ حنین کا جو فتح مکہ کے بعد ہوئی اس کو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر. مسلمان عام طور پر قلیل تعداد میں ہوا کرتے تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی، اور ادھر قبیلہ حوازن نے یہ چاہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حملہ کریں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست ہو جائے تاکہ ہمیشہ کا معاملہ ختم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی تو آپ نے فوراً تیاری پکڑی اور کہا کہ چلو ان کی طرف. اس وقت مسلمانوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، تقریباً 14,000 اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، تو بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ آج تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یعنی انہوں نے اپنی کثرت پر تھوڑا ناز کیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات ناپسند ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر آدمی جو ہے وہ کثرت پر چلا جائے، اسباب کے اوپر بھروسہ کر لے. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم، جس دن یوم حنین، جس دن کہ تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا، فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں نے ایسی پلاننگ کی کہ شروع میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور ان کے قدم اکھڑ گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند سو صحابہ ایسے تھے جو ثابت قدم رہے، اور ان کا بھی خیال یہ تھا کہ اس وقت اب یہاں پر موجود نہیں رہنا چاہیے اور پیچھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ انہیں آواز دو، بلاؤ سب کو. چنانچہ آواز دی گئی کہ اصحاب شجرہ کہاں ہیں، یعنی وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی فلاں مقام پر فلاں وقت، اور ایک ایک کر کے آواز جب دی گئی تو مسلمان واپس لوٹے، اور پھر اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جو ہے فتح عطا فرما دی. لیکن ابتدان شکست سے دو چار ہوئے، تو اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ صرف اس لیے پیش آیا واقعہ کہ تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا. اس لیے مسلمانوں کو اپنے اسباب پر یا کثرت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. اگر قلیل ہیں تب بھی اللہ پر بھروسہ کرو، اور اگر کثیر ہو تب بھی اللہ کی نصرت سے ہی آدمی کو فتح حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اس کو یہ سبق ہمیں مسلمانوں کو دیا گیا. اور ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینہ نازل فرما دیا رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اور اہل ایمان پر بھی. وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر کو نازل کیا جو نظر نہیں آتا تھا، یعنی فرشتوں سے مدد بھی کی. وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اسی طرح ایک حکم یہ بھی دیا کہ ایک موقع پر یہ اعلان کرا دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرق نجس ہیں لہذا آج کے بعد مسجد حرام میں داخل نہ ہوں. چنانچہ کافروں کو وہاں سے نکال دیا گیا. آج بھی بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں پر غیر مسلموں کے داخلہ بند ہے، چوری چھپے داخل ہو جائیں یا کسی اور کی مدد سے اندر آ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو داخلے سے پہلے ایک مقام آتا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے. اسی طریقے سے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدود متعین فرما دی تھی اور آج تک وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کافروں کا داخلہ اس علاقے میں ممنوع ہے. تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی معاہدے وغیرہ بھی ہو گئے تھے کافروں سے اور جب انہوں نے خلاف ورزیاں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے ختم فرما دیے اور یہ اعلان کر دیا کہ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طرح اللہ رب العزت اس بات کو بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کثیر من الاحبار، یہ ذکر تو اصل میں کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کے علماء کا، لیکن یقیناً قرآن مجید صرف یہود اور نصارہ کے لیے نازل نہیں ہوا. اگر خدا نہ کرے اس زمانے کے علماء میں وہی برائیاں پیدا ہو جائیں جو یہود اور نصارہ کے علماء میں تھیں، تو یقیناً یہ آیتیں پھر ان علماء سو کے لیے بھی ہوں گی کہ جن میں وہ برائیاں پیدا ہو گئیں جو برائیاں کے کفار میں تھیں، یہود اور نصارہ میں تھیں. چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ ان کے جو رہبان اور علماء ہیں وہ مال کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ بڑے بڑے خزانے جمع کرتے ہیں سونے اور چاندیوں کے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی. اس سے پتا چلا کہ ایک تو ناجائز طریقے سے مال کھانا نہ علماء کے لیے جائز نہ عام لوگوں کے لیے جائز، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھائے، حرام طریقے سے کھائے. اب وہ حرام طریقہ چاہے جو بھی ہو اس سے بچنا چاہیے، اور خدا نہ کرے اگر مال جمع کرنے کی انسان میں ہوس ہے تو یاد رکھیے کہ یہ مال ایک دن ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا. جیسا کہ بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات نہیں دیتے تو اللہ رب العزت ایک سانپ جو ہے وہ اس کے مال کو سانپ کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو ڈستا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں تیرا مال. تو یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں یا اس کا شوق رکھتے ہیں تو فبشرهم بعذاب علیم، اور آگے فرمایا یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اس مال کو اور خزانے کو تپایا جائے گا آگ میں اور اس سے پھر ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کی پیٹ داغی جائے گی، اور کہا جائے گا ہذا ما کنتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنے خزانہ جمع کرنے کا آج مزہ چکھو. تو بہرحال خزانہ جمع کرنے کا شوق یہ لوگوں کو باس کو ہوتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ مال آتا بھی رہے جاتا بھی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں محتاج نہ فرما، اتنا مال ہمیں عطا فرما کہ ہم اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں اور تیرے راستے میں خرچ بھی کرتے رہیں. پانی کو اگر جگہ دیتے ہو تو پانی پیچھے پانی آتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم پانی کو جگہ نہ دیں تو پانی رک رک کے سڑان پیدا کر دیتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مال کی اگر نکاسی نہ ہو اور آگے اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ ہوتا رہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں بخل پیدا ہو جاتا ہے، اور اتنا بخل ہو جاتا ہے کہ روزانہ مال کو گنے گا، پھر رکھ دے گا، پھر گنے گا، پھر گنے گا. ایک شوق ہوتا ہے کہ آج کتنا مال ہو گیا، اب کتنا مال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. بہرحال اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو. راضی تم بالحیات الدنیا، کہ صرف دنیا سے محبت رکھتے ہو، یعنی اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد میں جائیں تو موت آ جائے نہیں نکلتے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو. راضی تم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آگے فرمائے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے، یعنی کچھ بھی نہیں. اس کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور آگے مزید اللہ رب العزت نے بعض واقعات کا ذکر فرمایا، صدقات کن کو دینے چاہیے، ان کے مصارف کا ذکر فرمایا کہ فقراء، مساکین، عاملین، ان کو دینا چاہیے. یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو زکوٰۃ وغیرہ کا مال ہے یہ مستحقین کو دینا چاہیے. آج ہمارے یہاں اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اور مستحق غیر مستحق سبھی کو دے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ مسجد کی تعمیر میں دے دیتے ہیں، مدرسے کی تعمیر میں دے دیتے ہیں، یا کہیں جو ہے وہ بعض ڈاکٹروں کو فیس میں دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. جہاں تک واجب زکوٰۃ کا تعلق ہے تو اصل میں یہ مستحقین کا حق ہے، جب تک آپ مستحق کو مالک نہ بنا دیں اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مثلا آپ نے جو ہے وہ مسجد میں دے دی, تو مسجد میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ کسی شخص کو تو نہیں دی, وہ تو مسجد میں دی, تو مسجد کے اندر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا. اسی طریقے سے کسی تعمیر میں لگا دی, تو تعمیر میں ڈائریکٹ لگا دی, تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مستحقین ہیں ان کو دیا جائے. اپنے سب سے پہلے عزیزوں میں آدمی کو نظر دوڑانی چاہیے, اپنے عزیز رشتہ داروں میں جو بعض سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے بھی نہیں کسی سے, سب سے پہلے آدمی ان کو دیکھے اپنے عزیزوں میں. اگر آپ محسوس کرتے ہو کہ ہمارے اپنے عزیزوں میں ضرورت مند موجود ہیں تو پہلے ان کو دو. البتہ اس کا تھوڑا سا اہتمام کر لیں کہ جن کو دی جا رہی ہے ان کو یہ ان کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہیں, یعنی ان کے پاس مال نہیں ہے, ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہے. اس بات کی بس جب وہ ہو جائے, یقین ہو جائے, تو پھر ان کو دے دینا چاہیے. تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرا نمبر آتا ہے کہ جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی دینا دوہرا اجر رکھتا ہے. جس طرح اپنے عزیز و اقارب کو دینا, ان کو بھی دوہرا اجر, اس لیے کہ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور دوسرا یہ کہ قرابت داری کا ثواب, تو ڈبل ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ان طلبہ کی امداد کریں جو جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے اور آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے, تو ایک تو یہ کہ صحیح جگہ پر آپ کیا زکوٰۃ پہنچے گی, اور دوسرا یہ کہ جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی اس صورت میں ان کی بھی مدد ہوگی, تو یہ بھی ڈبل اجر اور ثواب رکھتا ہے. تو اس لیے اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر, بعض لوگ جو ہے وہ گانے بجانے والوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں. دیکھیے بعض کام بلا شبہ بعض اچھے کام کیے جا رہے ہیں, ان کاموں کی اچھائی سے کسی کو انکار نہیں ہے. مثلا کوئی لوگ جو ہیں وہ مردوں کی جو ہے تکفین اور تدفین کا کام کر رہے ہیں, تو بلا شبہ اس کے اچھے ہونے سے انکار نہیں ہے کہ جو مستحقین ہیں ان کو کفن دیا جائے, ان کی تدفین کی جائے, لیکن زکوٰۃ کے مال سے نہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو دوسرے مال سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں صحیح جگہ مصرف پر مال خرچ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں, لیکن زکوٰۃ نہ دی جائے. اس لیے کہ زکوٰۃ ایک واجب ادائیگی ہے, اور ادائیگی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص مریض ہے, بیمار ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ دوائیاں خرید کر زکوٰۃ کے مال سے کسی مریض کے ہاتھ میں دے دیں تو یقیناً آپ نے اس کو مالک بنا دیا, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن پتہ چلا کہ 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے ڈاکٹر کی فیس ہے, آپ نے ڈائریکٹ جا کے ڈاکٹر کو دے دی, تو زکوٰۃ آپ نے اس کی اجرت میں کیوں دی؟ زکوٰۃ کو اجرت میں نہیں دیا جاتا, عوض میں دیا گیا. ڈاکٹر نے تو اپنا کام کیا اور آپ نے مال پکڑا ہے زکوٰۃ کا اس کو, اس لیے صحیح نہیں. ہاں البتہ اگر خود اس مستحق زکوٰۃ مریض کو دے دیا جائے, یا اس کا کوئی غریب ایسا عزیز ہے جو اس کا علاج کرا رہا ہے اس کو دے دیا جائے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی سے ڈاکٹر کی فیس میں دے, یعنی پہلے اس کو اپنی ملک بنا لے, مالک بن جائے اس کا, اور پھر اپنی طرف سے اس کو جو ہے خرچ کرے اس پر. اس حد تک تو ٹھیک ہے. بہرحال جب ایسے مسائل آئیں تو بعض اوقات اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, تو دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہیے اور اہل علم سے معلوم کر کے پھر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے اور صدقات کو بھی. بعض اوقات جو ہے وہ, جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی خاص شرط نہیں ہے, آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے کہیں بھی, لیکن جہاں تک واجب زکوٰۃ کا تعلق ہے تو وہ مستحقین کو جب تک ادا نہ کی جائے اس وقت تک ادا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام اعمال کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما, ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, ان کا سی ٹی اسکین ہونے والا ہے, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ عافیت والے معاملے فرما دے اور انہیں جلد از جلد صحت یاب فرما دے. اسی طریقے سے اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے. عثمان کے والد بھی بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.